19 अगस्त सन 1953 को रजा शाह पहलवी ने मिल्लत ईरान के इनकलाब का नाम दिया। इस दिन को रोजवेल्ट के कैलेंडर में आजाक्स ऑपरेशन के नाम से मौसूम किया गया था। अमेरिका 1953 के अवाइल तक बरतानिया के मुकाबले की गरज से तेल को कौमियाए जाने की हिमायत और पाबंदियों में जकड़ी हुई मुसद्दिक हुकूमत की माली मदद कर रहा था, लेकिन बरतानिया ने ये दलील देकर कि ईरान सोवियत यूनियन का पड़ोसी है और ईरान को तोदा पार्टी की मौजूदगी की वजह से उसके मशरकी बलगा हर आन मौजूद है, अमरीकियों को अपना हमनवा बना लिया ताकि फौजी बगावत के जरिए ईरान को कम्युनिज्म के जाल में फंसने से बचाया जाए।
अमरीका ने बरतानिया को काफी हद तक किनारे लगाया और मिल्लत ईरान के हाथों बरतानवी तेल कंपनी का भट्टा बैठा दिया। तेल को कौमिया लिया गया तो उसने बगावत की साजिश रचाई।
अमरीकियों का मकरूह चेहरा उस वक्त सामने आया जब बगावत हुई। बगावत के हवाले से पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं, इसका हुक्म खुद आइजन हावर ने दिया था और डॉक्टर वेलबर नाम का एक शख्स कब्रस से ईरान आया और उसने CIA के तावुन से ये काम किया।
किर्मेट रोजवेल्ट CIA का 37 साल अफसर था जो जेम्स लॉकरेज के नाम से ईरान में दाखिल हुआ था। आखिरकार शाह के साथ एक खुफिया मुलाकात में उसे बगावत के मंसूबे के बाज हिस्सों से आगाह करता है।
मुजाकरात शुरू हुए। आस्टर डेलास मेज के पीछे बैठा था। वजारत खारजा में से जिस शख्स ने सबसे वाजह मौकिफ अपनाया था वो अमरीकी सफीर वेंडरसन था जो मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका आया था। वेंडरसन का कहना था कि यह तरीका सिफारती आदाब के खिलाफ है, लेकिन वो समझ रहा था कि जरूरी है। वो इस पर अमल दरामद चाहता था लेकिन इसमें हिस्सा लेने से गुरेजा था।
हम वहां गए ताकि अमरीकियों को कायल करें कि मुसद्दिक के जरिए कोई फायदा हासिल नहीं होगा, उसके इख्तदार में रहना दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है। ये कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी।
मेरा आज भी नजरिया यही है कि बरतानिया ने कम्युनिज्म से हमारे खौफ को भांप लिया था। ये मैकार्टी का दौर था। बरतानिया ने जानबूझकर ये खौफ फैलाया था ताकि बगावत में तावुन के लिए हमें कायल करे।
आजाक्स ऑपरेशन चार मरहलों में अंजाम पाया। नंबर एक, तोदा पार्टी और रूस के साथ मुसद्दिक के करीबी साथियों के ताल्लुकात की बिना पर मसाजिद, जरायद और सड़कों पर मनफी प्रोपेगंडा किया गया। नंबर दो, शाह के हुक्म से मुसद्दिक की वजारत उज़्मा के ओहदे से माजूली अमल में आई। नंबर तीन, शाह और सल्तनत की हिमायत में बाज ग्रोहों से मुजाहरे करवाए गए। नंबर चार, जनरल जाहिदी को कामयाब जाहिर करने के लिए शाह की जानिब से उसे वजीर आजम नामजद किया गया।
ये काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि ईरानियों में मुखालिफ अनासिर पूरी तरह तैयार थे और उन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत मदद और हिमायत की जरूरत थी और बाज़ औकात थोड़े से पैसों में काम हो जाता था।
मुसद्दिक ये समझ रहे थे कि उन्होंने अपने खिलाफ 16 अगस्त की बगावत को नाकाम बना दिया है, लिहाजा झड़पों को रोकने की गरज से हर किस्म के जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी और अपने हामियों को घरों में चले जाने का हुक्म दिया। बुध 19 अगस्त की सुबह तहरान भर के गुंडों ने, जिनमें शाबान बेअकल के नाम से मारूफ शाबान जाफरी नामी बदमाश पेश था, तयशुदा मंसूबे के तहत मुजाहरे शुरू कर दिए। शाबान जाफरी ने बागियों के टैंकों के साए में पूरे शहर में शोरिश बर्पा कर दी और मुसद्दिक के घर का मुहासरा कर लिया। आखिरी लम्हात में अवाम के हिमायत याफ्ता वजीर आजम की हुकूमत खत्म हो गई और मुल्क से भागने वाला नौजवान शाह एक बार फिर रूम से तेहरान की तरफ रवाना हो गया। मुसद्दिक और उनके हामियों की बड़ी तादाद को मुकदमात, जिला वतनी और फांसी की सजाएं दी गई।
लिहाजा 19 अगस्त की बगावत روس کی خاموشی اور رضایت اور برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تعاون سے کامیاب ہوئی، اور محمد رضا جو ایران سے بھاگ چکا تھا واپس آ گیا اور مصدق کی حکومت ختم ہو گئی۔
دولت دکتر مصدق ساقط شد۔
قبل از ہر چیزی
سب سے پہلے سلام کرتا ہوں 19 اگست کے شہداء کو، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم کیا ہوتے، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔
19 اگست کے بغاوت آپ جانتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک تودہ پارٹی کی تخریبی کاروائیاں اور کمیونسٹوں سے عوامی نفرت تھی۔ اسے انہوں نے خوب اچھی طرح سے اچھالا کہ صاحب ہم نہیں چاہتے کہ ملک کمیونسٹوں کے قبضے میں چلا جائے، یعنی یہ ایک وجہ تھی۔ دوسرے کی بغاوت سے پہلے اور بعد والے محمد رضا شاہ میں بھی بہت فرق تھا، اور امام خمینی کے بقول محمد رضا جو بغاوت سے پہلے محمد رضا کی حیثیت سے ملک سے بھاگا تھا، محمد رضا شاہ بن کر واپس آیا۔
تعداد افسرای
ایران میں اس وقت کمیونسٹ اور تودہ پارٹی کے حامی افسران کی تعداد 110 تھی۔ بعد میں قانونی حکومت کے قیام کے بعد ہمیں تودہ پارٹی کے مسلح ونگ کے بارے میں دستاویزات تک رسائی ملی، تو پتہ چلا کہ اس روز تک ان کی تعداد 640 تک پہنچ گئی تھی۔ جبکہ ان تحریروں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ تو خود بھی اس حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، اور اگر عوام مقابلہ نہ کرتے تو اس دن ایران ویراستان بن گیا ہوتا۔
بغاوت کے بعد حکومت امریکہ شاہ ایران کے انتہائی قریب ہو گئی تھی۔ شاہ جسے اپنا تخت و تاج سب جاتا دکھائی دے رہا تھا، خود کو امریکہ کا رہین منت سمجھنے لگا تھا، اور امریکہ نے بھی جس نے ایران میں کمیونزم کے خوف سے قزاک افسر کے بیٹے کے سر پر تاج رکھا تھا، شاہ کو مشورہ دیا کہ ملک میں کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے بعض ایسے اقدامات کرے جیسے انہوں نے مغربی یورپ میں کمیونزم کے فروغ کا راستہ روکنے کے لیے مارشل منصوبے کے نام پر کیے تھے۔
اس کے بعد سے امریکہ کو ایران میں مکمل بالادستی حاصل ہو گئی۔ پہلا اقدام ایک کنسورشیم کا قیام تھا، جس میں 5 برطانوی کمپنیاں، معذرت چاہتا ہوں، 5 امریکی کمپنیاں، ایک برطانوی اور ایک فرانسیسی کمپنی شامل تھی، جس کا مقصد ایران کے تیل کی دولت کو لوٹنا تھا۔
انہی حضرات نے جو انسانی حقوق اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے 60.5 لاکھ بیرل تیل کو چوری کیا، 43% برطانیہ والے لے گئے، 40% امریکہ لے گیا، 12% فرانس، اٹلی اور بیلجیم اور ہالینڈ وغیرہ لے گئے، 5% ہماری قوم کے حصے میں آیا، یعنی یہ لوگ روزانہ 6 ملین بیرل ہمارا تیل چوری کرتے تھے۔
1948 کے موسم خزاں میں حکومت ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکہ کی ایک تحقیقاتی ٹیم کو ایران کی اقتصادی ضروریات کا پتہ لگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ امریکی ماہرین نے 4 ماہ کی تحقیق کے بعد یہ سفارش کی کہ امریکی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ بینک سے $250 ملین کا قرضہ ایران کے 7 سالہ ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آخر کار بعد کے برسوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کے تحت شاہ کو بعض اصلاحات کے ذریعے امریکی قرضے کو استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا۔
بنابراین آئزن ہاور نے جو تعاون کیا تھا، اور 19 اگست کی بغاوت ہوئی تھی، ہم ملک میں 1961 تک مذہبی قوتوں، بائیں بازو والوں، قدامت پسندوں، غرض ہر طرح کے لوگوں کے خلاف شدید ترین کریک ڈاؤن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں فدائیان اسلام والوں کو واقعی میں چن چن کر تقریباً سب کو ختم کر دیا گیا، آیت اللہ کاشانی کو جیل میں ڈال دیا، یہ سب کچھ ساوا کے نام سے ایک خفیہ ادارے کے ذریعے انجام پایا۔
ایک کام جس کی انجام دہی کا شاہ کو پابند کیا گیا تھا،
وہ عرضی اصلاحات اور زرعی زمینوں کے حوالے سے تھا۔ اصلاحات سے پہلے تک ایران کی 50% زرعی زمین مالکان کے پاس تھی، 30% حکومت، اوقاف وغیرہ کے پاس تھی، اور صرف 20% کسانوں کے ہاتھ میں تھی۔
مغرب والے یہ سمجھ رہے تھے کہ رضا شاہ اور اس کے بعد محمد رضا شاہ کی برسوں سے چلی آ رہی حکومت کی وجہ عوام میں مذہب اساس کمزور پڑ گئی اور اب اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ حالانکہ جب انقلاب کا آغاز ہوا تو انہوں نے علماء کو یہ کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ہم عرضی اصلاحات کے حامی ہیں، لیکن یہ علماء حضرات زمینداروں اور وڈیروں کے حامی ہیں۔ امینی نے اپنے دوستوں کے ذریعے کہلایا کہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ شاہ نے اسداللہ علم کے ذریعے سے یہ بات علم کی تحریر کردہ کتاب میں بھی ہے بعض لوگوں کو جمع کر لیا، کیونکہ شاہ ریپبلکن کے زیادہ قریب تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کودتا بھی کیا تھا اور انہیں تیل کی اہمیت بھی پتہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسداللہ علم نے بھی مدد کی اور شاہ امریکہ گیا۔ امریکہ جب گیا تو اتفاق سے یہ کینیڈی میوزیم بھی ہے، ایک شعبہ ہے تصویر کا، جس میں شاہ جب کینیڈی وغیرہ سے ملا تھا، کینیڈی سے کہتا ہے کہ کیا آپ ایران کی مدد کرنا نہیں چاہتے؟ ملک کے بادشاہ اور تینوں مقتدر اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے جو قانون میں استصواب رائے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ملت ایران کے براہ راست ووٹوں کے ذریعے اس کی منظوری کا تقاضا کرتا ہوں وہ یہ ہے، زمینداری کا خاتمہ، اصلاحات کے قانون میں ترمیم کی بنیاد پر ایران میں عرضی اصلاحات کی منظوری۔
جمشید آموزگار کے ذریعے ایک بل مجلس شورا ملی میں پیش کیا گیا جس کی اکثریت بڑے بڑے زمینداروں پر مشتمل تھی، اور انہوں نے اس بل کو بہت زیادہ تبدیلیوں کے ساتھ تاکہ زمینداروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے منظور کر لیا۔ آموزگار کے بعد وزیر اعظم ڈاکٹر علی امینی کے وزیر زراعت حسن جانی نے اس بل کو اصلاحات کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کیا اور آخر کار 26 جنوری سن 1963 کو اس پر استصواب رائے کرایا گیا۔ تقریباً 6 ملین ووٹروں نے شاہ کے انقلاب سفید کے حق میں ووٹ دیے اور 5 لاکھ ووٹ مخالفت میں پڑے۔ آخرکار اس منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہوا۔
آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے 10 سے ضرب دے دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ سب آپ کو ملے گا۔
انقلاب سفید
ایران میں آنے والے انقلاب سفید کا پورا نقشہ اور منصوبہ کینیڈی کا بنایا ہوا تھا، اور امریکی ماہرین تھے جو یہ چاہتے تھے کہ صاحب مزدوروں کو کارخانوں کے حصص میں شریک کیا جائے۔ وہ ایک طرح سے ڈیموکریٹک پارٹیاں بنانا چاہتے تھے۔ امریکہ اس منصوبے کے ذریعے، جیسا کہ کئی کتابوں میں بھی آ چکا ہے، یہ چاہتا تھا کہ ایران کو ہر لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ امریکہ سے وابستہ کیا جائے اور ایران کی زراعت کو مکمل طور سے تباہ کر دے اور ملت ایران نان شب کے لیے بھی امریکہ کی محتاج بن جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جب عرضی اصلاحات سامنے آئی تھیں کئی ایک تقاریر میں اس نقطے کو کھل کر بیان کیا تھا۔ امام کے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں بھی کہا گیا ہے کہ خراسان جیسا ایک صوبہ ہمارے پورے ملک کے لیے غلہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن شاہ کی عرضی اصلاحات نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔
عرضی اصلاحات کی منظوری اور استصواب رائے کی گرما گرمی کے دوران قم کے دینی مرکز کے بانی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے اس دار فانی کو الوداع کہا، کیونکہ آپ کی زعامت کے دوران دوسرے بزرگان اور مجتہدین آپ کے احترام میں فتوے نہیں دیا کرتے تھے، لہذا آپ کی وفات کے بعد لوگوں کو اب اپنے دینی معاملات کے لیے دوسرے مراجعین کی جانب رجوع کرنا تھا۔ سر انجام امام خمینی کے شاگردوں کی جانب سے بے پناہ اصرار کے بعد امام خمینی نے دینی طلبہ کو وظیفہ دینے کا سلسلہ شروع کیا اور یہ ایک طرح سے آپ کا اعلان مرجیت بھی تھا۔ آہستہ آہستہ دوسرے فقہا نے بھی عوام کو امام خمینی کی تقلید اور پیروی کی دعوت دینا شروع کر دی۔
امریکہ سمیت مغرب والوں کو ایرانی سماج میں دین کے اثر و رسوخ اور خاص طور سے شیعہ مذہب اور مجتہدین کرام کی تقلید کے حوالے سے عوام کے نظریات کا بخوبی علم ہے۔
اس وقت یعنی مرحوم آیت اللہ براجردی کی رحلت کے بعد امریکیوں نے سمجھا کہ ایک مذہبی ادارے کی حیثیت سے مرجعیت کی مرکزیت ختم ہو گئی ہے اور کئی ایک مرجع سامنے آ گئے ہیں، عوام بکھر گئے ہیں۔ آیت اللہ براجردی چلے گئے ہیں اور ان کے بعد متعدد مراجعین میدان میں ہیں۔ اب میدان پوری طرح ہموار ہے کہ ہم ایران کو ایک لادین ملک میں تبدیل کر دیں جس میں دین سیاست سے جدا ہو، حکومت دین سے علیحدہ ہو، اور اس حوالے سے جو ہمارا دل چاہے کر سکتے ہیں۔
آیت اللہ براجردی اور آیت اللہ کاشانی کی رحلت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجتہد اور مرجع تقلید کی حیثیت سے سامنے آئے، اور آپ نے نہ صرف شاہ کے خلاف بلکہ پورے سامراجی نظام کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔
امام خمینی کی قیادت میں تمام علماء کرام اور مراجعین شاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اب امام خمینی نے یہ نہیں کہا کہ میں شاہ کی عرضی اصلاحات کے پروگرام اور اس کی تجاویز کے خلاف ہوں، بلکہ کہا کہ اسلام خطرے میں ہے۔ دیکھیے، یہاں ایک فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی اصلاحات کی شقوں کے خلاف تھے، بعض کہتے ہیں کہ طریقہ کار کے مخالف تھے۔ جناب ہاشمی رفسنجانی کا بھی کہنا ہے کہ طریقہ کار کے مخالف تھے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ آج 26 دسمبر 1962 ہے اور آپ کہیں کہ صاحب میں 26 جنوری 1963 کو، یعنی محض ایک ماہ بعد، استصواب رائے کرانا چاہتا ہوں۔ امام خمینی کے جاری کردہ اعلامیے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک سال کا وقت دیا جانا چاہیے تاکہ بحث ہو، لوگوں کو پتا تو چلے کہ حکومت کیا چاہتی ہے۔
اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ لکھوایا گیا ہے کہ خواتین کو انتخابات میں ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک حربا تھا، محض رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ ان کی نظریں اسلام اور قرآن کے نظریات سے ہٹائی جائیں۔ لہذا شروع میں جب ہم متوجہ ہوئے اور جمع ہوئے اور حضرات مل کر بیٹھے کہ کوئی حل نکالیں، ہماری توجہ شروع ہی میں اس معاملے پر مرکوز ہو گئی۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ بات عورتوں کے حقوق کی نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اصل معاملہ اسلام سے مقابلے کا ہے۔ انتخاب کرنے اور منتخب ہونے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں رہا۔
امام خمینی کے اعتراض کی وجہ سے شاہ نے 2 ماہ کے لیے صوبائی کونسلوں سے متعلق بل کو مؤخر کر دیا تھا۔ امام خمینی نے اسی وقت ہم سے کہا تھا کہ یہ لوگ محض آزما رہے ہیں، بہت جلد اصل کام شروع کریں گے۔
قم میں امام خمینی کے اجتہاد اور مرجعیت قائم ہونے کے ساتھ ہی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت امریکی شہریوں کے جرائم کی پیروی کا حق حکومت امریکہ کے قانونی نمائندے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ یہ بل جو ایران میں کام کرنے والے لا تعداد امریکی مشیروں کے تحفظ کی غرض سے پاس کیا گیا تھا، پارلیمنٹ پر تھوپا گیا تھا، اور امام خمینی نے اس پر انتہائی جرات مندانہ رد عمل ظاہر کیا۔
امریکیوں نے شاہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ایران میں کیپچولیشن کا نفاذ کرے، یعنی اگر کوئی امریکی مشیر خود یا اس کے گھر والے یا ملازمین اور نوکر چاکر کوئی بھی جرم اور خیانت کریں، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کریں تو ایران ان پر مقدمہ نہ چلا سکے. دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکہ کا عمل دخل بڑھتا ہے وہ وہاں یہی کرنا چاہتا ہے. ایران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ تاجروں وغیرہ کا نہیں تھا, اصل معاملہ امریکی فوجی اور سیکورٹی مشیروں اور ماہرین کا تھا. دیکھیے, جو لوگ سفارت خانوں میں ہوتے ہیں انہیں تو جنیوا کنونشن کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے, لیکن ایران میں بہت سی امریکی کمپنیاں کام کر رہی تھیں, جیسے بال بال ہیلی کاپٹر, بوئنگ. انہیں ضرورت تھی ایک طرح کے سیکورٹی تحفظ کی. آخر کار امریکیوں نے تجویز پیش کی انہیں بھی عدالتی استثناء دیا جائے.
امام رحمت اللہ علیہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اگر تحریک چلانا ہے اور ایران میں کسی عظیم تبدیلی کی داغ بیل ڈالنا ہے تو ظلم مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ اس تحریک کے سامراج مخالف کو بھی پوری طرح سے اجاگر کرنا ہوگا. لہذا امام نے بالکل ایک نئے ماحول میں تحریک شروع کی اور لوگوں کو غیر ملکیوں اور خاص طور سے امریکیوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور پہلے صوبائی کونسلوں کے معاملے پر اور بعد میں کیپچولیشن کے معاملے کو بنیاد بنا کر اپنی تحریک کا آغاز کر دیا.
شاہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صوبائی کونسلوں کے بل کی مخالفت کی بنا پر جون 1963 کے یوم عاشور کو امام خمینی کی گرفتاری انہیں اس کے مد مقابل لا کھڑا کرے گی. جون 1963 کو امام خمینی کی گرفتاری ایک عظیم تحریک میں تبدیل ہو گئی. امام خمینی نے یوم عاشور کو اپنی تقریر سے انقلاب کا آغاز کر دیا تھا.
روز 22 مارچ کو ہم امام خمینی کی خدمت میں تھے کہ مدرسہ فیضیہ کے پروگرام میں آیت اللہ گلپائے گانی کو تقریر کرنا تھی. شاہی کمانڈروں نے حملہ کر دیا اور ہاریو کسان کے نام پر طلبہ کو چھتوں سے نیچے پھینک دیا. مدرسے کے دروازے کھڑکیاں توڑ ڈالے. مدرسے فیضیہ کے حجروں میں جو بھی تھا اسے شدید زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا.
22 مارچ 1963 کو مدرسے فیضیہ پر خونی حملے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلامیہ جاری کیا جو ایک تاریخ ساز اور انقلابی اقدام تھا. شاہ پرستی یعنی گمراہی, شاہ پرستی یعنی قتل و غارت گری, شاہ پرستی یعنی اسلام کی بے حرمتی.
حکومت نے یہ کام قم میں اس لیے کیا تھا تاکہ اپنا روب بیٹھائے, لیکن امام خمینی ڈٹے رہے اور اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلا رکھا. یہ لوگ وہاں جا کے شور شرابہ کرتے رہے, نعرے لگاتے رہے. عراقی صاحب وغیرہ دروازہ بند کرنا چاہتے تھے, لیکن امام خمینی نے کہا کہ اگر دروازہ بند کیا تو میں اٹھ کر خود مدرسے فیضیہ چلا جاؤں گا. تو امام خمینی کی جرأت تھی جس کا عوام پر اثر ہوا اور انہوں نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی.
اس کے بعد 3 جون 1963 کو امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ میں جو تاریخی خطاب کیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ کو مخاطب کرتے وقت آقا شاہ اور جناب شاہ وغیرہ کہا.
جناب شاہ, شاہ صاحب, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو. یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ دن بھی آئے کہ جب تجھے جانا پڑے اور سب شکر ادا کریں.
روایتی طور پر مسلمان اور ایرانی عوام یہودیوں اور خاص طور سے صہیونیوں کے حوالے سے خاص حساس واقع ہوئے ہیں, اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا امام یہ بتاتے کہ بھائی اسرائیلی ایران میں نفوذ کرتے جا رہے ہیں اور یہ خود اپنی جگہ پر ایرانی سماج کو آگاہ کرنا تھا تاکہ عوام پہلوی حکومت کی ماہیت اور سامراج کے نفوذ کو اسرائیل کے نفوذ کے زاویے سے دیکھیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ امام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ جب ایران میں امریکیوں کو تحفظ حاصل ہو جائے گا تو اسی طرح کا تحفظ اسرائیلیوں کو بھی دیا جائے گا.
جیل سے رہائی کے بعد امام خمینی کو مجاہد سیاسی رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا. کیپیچولیشن کے خلاف تقریر کے بعد امام کو رات کے وقت گرفتار کر کے ترکی جلا وطن کر دیا گیا.
انہیں ناکامی ہوئی اور امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا ترکی، لیکن امام کی غیر موجودگی میں بھی تحریک جاری رہی اور اس کے نتیجے میں اسلامی اتحاد نامی گروپ کے مسلح ونگ نے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے حکم سے حسن علی منصور کو انقلابی طریقے سے سزائے موت دے دی اور یہ بتا دیا کہ اگر انہوں نے ملک میں کیپٹولیشن کو لاگو کرنے کی کوشش کی تو انہیں قوم کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔
قیام حماسی 15 خرداد،
5 جون کی انقلابی تحریک میں جو ملت ایران نے از خود شروع کی، امام کی حمایت اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے اور پہلی بار باضابطہ طور پر ایران کے عوام نے اپنے مظاہروں میں صہیونی حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے، اور مجھے یاد ہے کہ اسرائیلی اخبار نے شہ سرخی بھی لگائی تھی کہ اسرائیل کے قیام کے بعد پہلی بار تہران کی فضا مردہ باد امریکہ اور مردہ باد اسرائیل کے نعروں سے گونج اٹھی۔
یہیں سے اسلام مستحکم ہوا، عوام نے اسلام کو نجات دہندہ مذہب اور امام خمینی کو ایک نجات دہندہ تحریک کا رہنما سمجھنا شروع کر دیا، لہذا انہوں نے امام کو گرفتار کر لیا، علماء کو گرفتار کیا، اور وہ بھی 12 محرم کی رات کو۔ 12 محرم کی صبح کو 5 جون کا دن تھا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے شاہ کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
لیکن اندرونی دباؤ اور ایران میں ہونے والے مظاہروں، حتیٰ ترکی کے اخبارات کی جانب سے حکومت پر شاہ کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا دباؤ دیکھتے ہوئے محمد رضا نے امام کو عراق جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اس طرح سے اندرون ملک ہونے والے مظاہروں میں کمی ہوگی اور اعلان کریں گے کہ ایک مرجع تقلید کو سب سے بڑے فقہی مرکز یعنی نجف بھیج دیا گیا، لیکن درحقیقت شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام نجف کے دینی مرکز میں، جس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی ماحول سے مدتوں سے خود کو الگ کر رکھا تھا، اور وہاں بہت سے بڑے بڑے مراجعین کرام اور بھی ہیں، امام خمینی کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں اور ان کی شخصیت نجف اشرف کے ماحول میں گم ہو کر رہ جائے گی۔